رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد بلف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن ذله فهو البعيد التريد، يعلم ما سهر وما بطن وما خفي وما علم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی مبارک اور متبرک شب توبہ، لیلۃ المرابہ، لیلۃ المبارکہ، اللہ کی فضل سے اور اس کی خاص توفیق سے الحمدللہ ہم تمام بے نواؤں کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمایا، اور آج یہ پروگرام شب توبہ کے عنوان سے ٹی وی ون براہ راست آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے. میں اس بنیادی خدمت پر ٹی وی ون کے تمام مالکان، تمام اس پروگرام کی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کیمرہ مین، بالخصوص میرے بھائی جناب شبیر ابو طالب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جناب محمد حنیف مارفانی صاحب، جناب محمد وقار عالم صاحب، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں اور جن کی محنت سے الحمدللہ آج کا یہ پروگرام اپنے کمال کی طرف جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ٹی وی ون کو بہترین بدل اس کا عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے مل کر اس پروگرام کو سجایا، جناب حنیف مارفانی صاحب اور دیگر بزرگوں کو اللہ بہترین جزا عطا فرمائے. حضرات گرامی، ناتوانی کا سلسلہ جاری تھا اور ہم اپنے قلوب کو حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر خوش الہام، خوش گلو ناتوانوں کی مبارک اور پاکیزہ آوازوں کے اندر پاکیزہ کلاموں سے اپنی روح کی تطہیر کر رہے تھے، اپنے افکار کی پاکیزگی کر رہے تھے، اور آخرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرا رہے تھے. اور یقیناً یہ پاکیزہ کلام جو قرآن سنت کا ترجمہ بصورت نعت، قرآن سنت کا ترجمہ بصورت حمد، ایک بندہ سنتا ہے تو یہ مبارک کلمات کو سننے سے ہی اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. اور یقیناً چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو، یا پست پست فکر رکھنے والا ہو، یا علم سے چاہے کس قدر نابلد ہو، لیکن جب وہ نبی رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ عز و جل کو سنتا ہے تو ایمان کی دولت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک گداز، ایک فکر، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا ایک سمندر مرزن ہو جاتا ہے. تو میں ناظرین اور ناظرات، جو میری بہنیں، میری مائیں اور میرے بزرگ مجھے براہ راست دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہی جذبہ، یہی پاکیزگی اور یہی اخلاص اور یہی بلبلا توبہ کی قبولیت کا اور نیت کی درستگی کا بنیادی سبب ہوتا ہے. آج کی رات لیلۃ المبارکہ ہے. قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کے اندر اور اقوال امت کے اندر اس کے بے شمار فضائل موجود ہیں. ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ کیونکہ یہ ذکر خود ایک عبادت ہے، یعنی خاموش رہنا یقیناً عبادت ہے، لیکن اگر زبان جاری ہو اور ذکر آ جائے، اور ذکر زبان پر جاری ہو جائے، ہر ایک سے تک تک اپنے کانوں کو آوازوں سے بند کر لینا، یقیناً یہ عبادت کی ایک صورت ضرور ہے. لیکن کانوں کو تلاوت قرآن میں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور دین کی آگاہی اور تعلیم کے لیے مشروف عمل رکھنا، یہ زیادہ اجر کا باعث ہے، یہ زیادہ توفیق کا باعث ہے. تو لہٰذا آئیے چند کلمات مبارکہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم جانیں گے تو ذوق جاگے گا، جب ہمیں علم ہوگا تو ہم عمل کی طرف آئیں گے، جب ہمیں علم ہوگا تو ہم اپنی کوتاہیوں اور اپنی تلافیوں اور جو معاذ اللہ ہم سے نافرمانیاں سرزد ہوئی ہیں اس سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تو جاننے کی طرف، آگاہی کی طرف، علم و دانش کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الدخان، ان کے معانی، ان کا ترجمہ اتنا پوشیدہ ہے کہ میری اور آپ کی عقل یہاں تک رسائی نہیں رکھتی۔ اس لیے اکثر آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، حامیم، تاسین، یاسین، ان کے نیچے ترجمہ درج نہیں ہوتا، اس کا ٹرانسلیٹ نیچے نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے جن کا تعلق متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کی دو خاص انٹرپریٹیشن، قرآن کی خاص تفسیر و تشریح جو اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، حبیب اس کی تلاوت بھی تجھے سکھانا، رب فرماتا ہے ہماری ذمہ داری ہے ثم ان علینا بیانا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مصداق، اس کا اصل میسج، اس کی اصل کمنٹری، اس کی اصل انٹرپریٹیشن، یہ سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حامیم یہ راز کے وہ پردے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جس کے سینے پر اترا ہے وہ ہر گنبد والے مکین آمینہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بتائی سے جانتے ہیں۔ حامیم، سورۃ الدخان کی ابتدا ہو رہی ہے، حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، انا کنا منذرین، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت، ہر دانائی، ہر اہم ترین کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الدخان کی محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، خواتین و حضرات، یہ سورۃ الدخان کی ابتدائی چار آیات تھی جس کی تلاوت اور جس کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے کہ یہ رات اتنی اہمیت والی ہے جناب کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم، کتنی بلند بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کتنے اہم مضامین کو قبلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم۔ لوگوں جانو، اس رات جس میں ہم نے اس کلام مجید کو اتارا ہے، اس رات میں ہم بہت اہم کام تمہاری زندگی سے متعلق، تمہاری تقدیر سے متعلق، تمہاری قسمت سے متعلق، تمہارے علم و دانائی سے متعلق، تمہاری ابتدا اور انجام سے متعلق، اپنے خاص رازوں سے متعلق باتوں کی تقسیم ہم اس رات میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ راز کیا؟ علامہ محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی مائناس کے بعد اس طرح حدیث کی دنیا میں، محترم سامعین و سامعات، بخاری شریف کو اصح الکتب عبادہ کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد اس کی تشریح فرمان رسول کے جمع کرنے میں سب سے زیادہ صحیح کتاب، کہ جس میں سب سے زیادہ صحیح اقوال کو دیگر اور کتابوں کے مقابلے میں جمع کیا گیا ہے، وہ کتاب بخاری شریف ہے۔ اسی طرح تفسیر، قرآن کریم کی آیات کی تشریح جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہوئی، جو قرآن کی قرآن کے ذریعے ہوئی، جو قرآن کی صحابہ کی زبان سے ہوئی، جو قرآن کی تابعین کے زبان سے ہوئی، جو تفسیر کے انداز ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیریں چار طریقے سے ہوتی ہیں، قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی خود تفسیر بنتی ہے، ایک آیت کی تفسیر یوں بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ خود اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح فرماتے ہیں، کیوں؟ قرآن خود سورہ نحل میں کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حبیب ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے لِتُبَيِّنَ، تاکہ اے مصطفیٰ کریم آپ اس کی تبیین کریں، آپ اس کی تشریح کریں، آپ اس کی تفسیر کریں، آپ اس کا معنی بتائیں، کس کی کیا معنی بتائیں، فرمایا ما نزل الیہ، جو معنی ہم نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے اس سے ہم نے آپ کو واقف کیا ہے، اور آپ اس کی تبیین کریں گے۔ تو ایک قرآن کا معنی جو ہم نہیں جانتے وہ رسول اللہ کے قول سے ہوتا ہے، ایک بات۔ اسی طرح بعض آیات ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر رسول اللہ کے صحابہ سرکار سے سن کر کرتے ہیں، یعنی ایسی تفسیر، توجہ چاہوں گا، جس کا تعلق دنیاوی معاملات سے نہ ہو، دین سے ہو، دنیاوی بات نہ ہو، دین کی بات ہو اور دین کے کسی ضروری مسئلے کی بات ہو، یہ بات اگر کوئی صحابی کرے تو بات تو صحابی پر رہا ہوتا ہے،
لیکن علم تفسیر کے فن میں اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں اتنے بلند, اتنے ہیبت, اتنے عظمت والے کلمات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم, کہ جناب اس رات میں بڑے بڑے حکمت والے, بڑی بڑی دانائی والے بڑے جان نے خود فرمایا, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, میری امت میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں, کتاب اللہ اور اہل بیت. میری اہل بیت اور کتاب اللہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. قرآن کے معنی کو آپ اہل بیت سے سمجھیے. اسی طریق پر بزرگو دوستو, اسی راستے پر, اسی نہج پر چلتے ہوئے ہم برکت لیتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو علامہ ابن جریر طبری نے اس بات کو لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم, اس رات اللہ بڑی بڑی دانائی, بڑی بڑی حکمت, لوگوں سے متعلق بڑے بڑے مخفی اور ضروری باتوں کی تقسیم فرماتا ہے. تو فرمایا یہ رات حضرت عبداللہ ابن عباس رسول سرخیل اہل بیت حضور کے محبوب چچا حضرت عباس کے شہزادے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات, شعبان المعظم کی 15ویں رات. گویا کہ اس آیت سے آج کی رات مراد لینا یہ صحابہ کی تفسیر ہے. کس کی تفسیر ہے؟ صحابی کی تفسیر. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ صحابی جب کسی بات کو دین کے حوالے سے ذکر کرے تو وہ مرفوع ہوا کرتی ہے. میں حضرت عبداللہ ابن عباس پر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ذوق گویا کہ آگے بڑھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت چھوٹی عمر کے تھے, یعنی 8 سال یا 10 سال کی عمر میں, جس طرح میرے آقا سیدنا امام حسین, میرے آقا سید الشہداء حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, محبت سے کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ ہستیاں حضور کے دور میں, یعنی بچے تزار سی باتیں, ہجرت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جن سے یہ تفسیر چل رہی ہے ان کی روح مبارک کو ہدیہ اور نظر کرنے کے لیے اور اپنے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو جگانے کے لیے میں وہ اچھی پیاری بات جو سرکار نے ان کے لیے کہی ذکر کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور مسلم امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی پابندی فرماتے ہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی پاک پر 6 نمازیں فرض تھیں, 5 نمازیں وہ جو ساری ہم پڑھ رہے ہیں اور 6ویں نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز جس کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا تھا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہورا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. تو قرآن مجید یہ ذکر کرتا اور علماء نے یہ لکھا کہ آقا کریم تہجد کی نماز کو پڑھا کرتے, یعنی فرض. تو سرکار جب تہجد کے لیے اٹھے, ایک دفعہ توجہ کیجیے گا میری مائیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں جو توجہ کر رہی ہیں, میں ان کی توجہ خاص اس متن و روایت کی طرف جاتا ہوں. میرے بچے, میرے بھائی, میرے بزرگ جو موجود ہیں اور پوری دنیا جو اس وقت دیکھ رہی ہے, ان بزرگوں کی بارگاہ میں, ان طلباء کی بارگاہ میں, دین سے آشنائی اور دین سے محبت کرنے والوں کی بارگاہ میں, اور آج شب توبہ میں اپنی مغفرت کے لیے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ان ہستیوں سے اگر ہمارا دل خوش ہو گیا نا تو بس یہی شب شب توبہ ہوگا. ان کے ذکر سے ہمارا دل خوش ہو گیا, ہم ان سے راضی ہو گئے اور ان سے محبت ہمیں اللہ کے لیے ہو گئی, تو بس ان کا ذکر ہی میرے بزرگ دوستو شب توبہ ہے. خدا کی ذات سے امید ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھے گا نہیں مگر یہ کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اس لیے کہ اللہ والوں کی محبت, قبلا شبیل بھائی, یہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں کہ ان کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. میں حضرت عبداللہ ابن عباس پر ایک بات کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں. کچھ دن پہلے میں البدایہ و النہایہ کو دیکھ رہا تھا, حافظ ابن کثیر کی کتاب تاریخ ابن کثیر, اس میں شہاب الدین زہری, حضرت شہاب زہری جو امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں اور بہت بڑے تابعی اور محدث ہیں جن سے کئی 100 حدیثیں روایت ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک کے سب سے بڑے تابعی اور رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر کئی دہائی یعنی کئی سال تک حدیث رسول پڑھانے والی شخصیت, اور ایسی شخصیت اللہ اکبر کہ جب یزید فاسق کے دور میں, اللہ اکبر, جب یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا اور گھوڑے مسجد نبوی کے اندر آ گئے تھے, تو امام دارمی جو امام مسلم کے استادوں میں سے ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مسجد نبوی میں بزرگ شخصیت تھی جو شیخ الحدیث تھے, مسجد نبوی میں آقا کی مسجد کے اندر وہ رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے تھے, وہ دوڑ کر بھاگے کہ کہیں یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دے, اور وہ جا کر حضور کی قبر شریف کے پاس چھپ گئے. تین دن تک وہ چھپے رہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی قبر شریف سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی. یہ روایت مسند دارمی, سنن دارمی جو بہت مستند کتاب حدیث پاک کی, اس میں یہ روایت موجود ہے. وہ کتنا بڑا عظیم شخص ہوگا کہ جس جو رسول اللہ کی مسجد میں رہ کر اہل مدینہ کو حدیث پڑھائے اور سارا مدینہ علم حدیث میں اس بندے کا شامل بن جائے اور خود اس کا عرفان, اس کی نورانیت, اس کی ترقی, اس کا تقویٰ, اس کی ولایت اس مرتبے پر ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے اذان کی آواز کو وہ سنے. وہ کون تھے؟ وہ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ. میں آپ کو یہ بات اس کر رہا تھا, جو بات تلے باندھنی ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی محبت دیکھیے کیا کراتی ہے. اللہ اکبر. شہاب زہری جو تابعی ہیں, تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا ہو, اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کے مبارک چہرے کو دیکھا اور آپ کی آواز کو سنا رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت سعید بن مسیب کے پاس شہاب زہری جاتے ہیں. البدایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں شہاب زہری گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے. حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. تو حضرت سعید بن مسیب جو یہ حلیم ہستی ہے, اللہ اکبر, جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں. کہا جاتا ہے نا امام الکلام کلام الامام, اماموں کا جو کلام ہوتا ہے, اماموں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی امام ہوتی ہیں. بولیے سبحان اللہ. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بیٹا سنو, تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رشتہ رکھنا چاہیے. تو کہا بیٹا سنو, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی سے جو محبت کرے. یہ ترجمان ہے سارے صحابہ کے. اشرا مرشرا, وہ دس ہستیاں جن کو سرکار نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی تھی ان کو جنتی یقین کرے, اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے لیے دل کو صاف رکھے. سعید بن مسیب کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ ایسے شخص سے قیامت کے دن حساب نہیں لے. آپ اندازہ لگائیے میرے دوست بزرگوں کہ نیک ہستیوں سے محبت کرنے کا اجر کیا ہوتا ہے. اب آئیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کی رات جس میں تقدیروں کی تقسیم ہے, حکمت کی تقسیم ہے, دانائی کی تقسیم ہے, اس بات کو متعین کرنا کہ یہ آیت میں جو ذکر ہوا ہے یہ آج ہی کی رات ہے, اس کو بیان کرنے والے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ایک جملہ میں کہہ کر بات کو آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, بڑھا دینا چاہتا ہوں, تاکہ محبت بڑھے ہمارے دلوں کے اندر اور ان ہستیوں کی محبت ہمیں اللہ کی محبت کے لیے وسیلہ بنتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو مسلم امام احمد میں, حضرت امام احمد نے یہ روایت نقل کیا ہے, اور سید المحدثین علامہ ابن حجر نے فتح الباری کتاب التہجد میں یہ روایت نقل کی ہے. سرکار جیسی آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس, عمر شریف 7 یا 8 سال, یہ برتن میں پانی لے کر رسول اللہ کی خدمت پہ پہنچے. بولیے سبحان اللہ. یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا میرے دوستوں. کسی صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ حضور کے بسترے سنبھالے گا, کسی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حضور کی کنگھی مبارک سنبھالے گا, کسی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حضور کے جوتوں کو سنبھالے گا. حضور کے جوتوں کو سنبھالنے کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ بن مسعود کی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کو صحابہ کرام کی دنیا کے اندر ان کے طبقے میں ایک لقب دیا جاتا ہے, صاحب النعلین والوساط والمکھرا, بستروں کو سنبھالنے والا, جوتوں کو سنبھالنے والا, وضو کے برتن کو سنبھالنے والا. ان کا نام نہیں ذکر کیا جا رہا, صرف مطلق ایک بات کی جا رہی ہے, جوتوں کو سنبھالنے والا. جب یہ بات صحابہ کے درمیان آتی ہے نا, صاحب النار, جوتوں کو سنبھالنے والا, تو پھر نام لینے کی ذہن میں ضرورت نہیں ہوتی ہے, تبادل ذہنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف جاتا ہے. اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جو حضور کے نالین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا کرتے جب ہمارے آقا کہیں پر جایا کرتے. بخاری شریف میں موجود ہے, اللہ اکبر, سرکار اپنے مبارک پاؤں سے اپنے جوتوں کو جدا کرتے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جوتوں کو اٹھاتے. میں نے کسی حدیث میں شبیر بھائی یہ نہیں پڑھا, کہ انہوں نے جوتوں کو جھاڑا ہوگا کہ حضور اتنا لمبا سفر کر کے آئے, جوتوں کے نیچے گرد لگ گئی ہے, خاک لگ گئی ہے, ان جوتوں پر خاک لگی ہے جس کی خاک کی قسم اللہ اٹھاتا ہے. وانت خیرم بہذا البلد, حبیب ہمیں تو اس مٹی کی قسم ہے جو تیرے قدموں میں لگتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, جیسے ہی ہمارے آقا اپنے مبارک قدم سے سبحان اللہ اپنے جوتوں کو جدا کریں, عبداللہ بن مسعود تصور میں پہنچ جائیے اس مبارک تصور میں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کی تاج سر بنتے ہیں, سیاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. سرکار دو عالم, اس تصور ہی سے دل پاک ہو جائے گا میرے دوستو. میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا, میں خود ایک تصور میں گم ہوں. آپ میری تقریر نہیں سن رہے, آپ خود ایک تصور میں گم ہیں. تو یہی وہ تصور, وہ خیالات ہیں دل کے زنگ کو یہی تصور کا پانی پاک کرتا ہے, یہی یادیں الہی پاک کرتی ہے, یہی یادیں مصطفیٰ پاک کرتا ہے. حضرت عبداللہ مسعود جب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنے مبارک قدم سے جوتوں کو جدا کیا, وہ فوراً جوتے اٹھاتے ہیں اور شبیر بھائی ایک نالین کو اپنی آستین میں داخل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ مسعود ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں اور نہ پاکستان کے رہنے والے ہیں, وہ عرب کے رہنے والے ہیں. عرب کے لوگوں کا عشق آپ دیکھیے سبحان اللہ, اور عرب میں وہ جو اصل العرب جس سے عرب کی عزت وابستہ ہے. اللہ ہمیں اہل عرب سے محبت کی توفیق دے. اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ مسعود اس نالین مبارک کو اٹھاتے ہیں اور ایک کو اس آستین کے اندر ڈالتے ہیں. میری بہنیں اور میرے بھائی ذرا غور کریں, پیٹ کو اندر داخل کر دیں, دوسرے کو یہاں سے اندر داخل کرتے ہیں, اور آستینیں آپ کی اس طرح ہیں کہ نالین اندر چھپ گئی, کمر ہو گئی, اور آپ مسجد میں اس طرح آ رہے ہیں, سرکار ممبر پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں, اور یہ سرکار کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, ایک ہاتھ سینے پہ یہاں رکھتے ہیں, ایک ہاتھ اوپر رکھ کر سرکار کے سامنے بیٹھ کر درس کو سنتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا محبت کا طریقہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ نے دیکھا اسی طریقے, آپ سنیے میں کیوں عبداللہ ابن عباس کی سند لایا. ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ حضور تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو وہ ایک برتن میں پانی لے کر سرکار کی خدمت پر پہنچے. سرکار نے پانی لے کر وضو فرمایا اور حضور کا دل بڑا خوش ہوا کہ یہ میرا غلام کتنا سمجھدار ہے, دیکھو ہے چھوٹا سا لیکن کتنی محبت سے یہ پانی لایا. تو سرکار جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تہجد کے لیے تو حضور نے چاہا کہ آج میں اس کو یہ سعادت بخشوں کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھا. اب ذرا تصور کی, جب مقتدی ایک یا دو ہو تو وہ امام کے تخنے کے قریب آ کر نماز پڑھتے, یعنی آدھے پنجے کے قریب آتے. سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو, تصور کیجئے گا جب حضور کھڑے ہوئے نماز کے لیے, سرکار کی نماز اور ابن عباس ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں, سرکار نے ابن عباس کو پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور نماز شروع کرنے کے لیے سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا تو حضرت ابن عباس پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے دیکھا یہ پیچھے کیوں ہٹ گئے, پھر حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا اور پھر نماز شروع کرنا چاہیے وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. ایسا تین دفعہ ہوا. تیسری دفعہ جب ابن عباس پیچھے ہٹے تو سرکار نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا ما بالک ان اجل کا ہزائی فتخلفنی, ابن عباس تجھے کیا ہو جاتا ہے, میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں, میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں, تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. آٹھ سال نو سال کی عمر دیکھیے وہ سر جھکا کر کہتے حضور ما کان ینبغی ان یصلی حضا انت رسول اللہ, حضور کس میں یہ ہمت ہے کہ آپ کے برابر کھڑے ہو جائیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے پیارے پیارے بچے بھی اس روایت کو سنیں, میرے بڑے بزرگ یہ سنیں. اس لیے ابن عباس وہ ہیں, حضرت عمر کے دور میں تو یہ جوان ہو گئے تھے, جب یہ حضرت عمر کے پاس آتے تھے نا تو حضرت عمر اپنا مصلی چھوڑ کر ان کو اپنے مصلی پر بٹھاتے, لوگ حیران ہوتے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں, اتنی افضل ذات ہے, اس نوجوان کو آگے کیوں کرتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا یہ جوانوں میں بوڑھا ہے, فرمایا یہ جوان ہے لیکن دماغ بوڑھوں کا رکھتا ہے, یعنی اتنا دانا شخص ہے یہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب حضور سے یہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے برابر کیسے کھڑے ہو جاؤں, اللہ اکبر, آج حضور کے برابر ہونے کا دعویٰ کوئی کرے؟ صحابی برابر کھڑے ہونے کی بات نہیں کرتے, کہتے انت رسول اللہ ما کان ینبغی ان یصلی حذا, حضور کس میں یہ دم ہے, کس میں یہ جرت ہے کہ ان یصلی حذا آپ کے برابر ہو جائے, آپ سے کندھا لگائے, انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے حبیب ہیں. میرے آقا اتنے خوش ہوئے, سرکار نے اسی حالت میں اپنا چہرہ ابن عباس کی طرف کیا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. سینہ انوار و تجلیات کی جگہ ہے. اس پر میں بات نہیں کرتا لیکن یہ بتاؤں عرفان روحانیت کا مرکز سینہ ہے. اس لیے سرکار نے ہمیشہ کسی صحابی کے دل میں اگر کوئی وسوسہ آیا, کوئی بات غلط کس دماغ میں آ کر دل میں اتر گئی, تو حضور نے فیض دینے کے لیے سر پر ہاتھ نہیں رکھا, سینے پر ہاتھ رکھا. سینے پر ہاتھ رکھنا تاکہ شک گیا اور یقین آیا. اس لیے سینے کو عربی زبان میں کہتے ہیں صدر. صدر کا معنی ہوتا ہے دروازہ, یعنی خدا کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ یہاں پر ہے. یہاں وہ لطائف موجود ہیں, یہاں وہ برتن موجود ہیں جو خاص نسبتوں کے ساتھ ہے. جب یہ برتن روشن ہوتے ہیں تو عرش سے انوار یہاں پر اتر جاتے ہیں. جس کا سینہ روشن ہو گیا, سینہ روشن ہونے کا مطلب ہے شرح صدر ہو گیا. شرح صدر ہونے کا مطلب ہے وہ دین پر مطمئن ہو گیا, وہ اللہ پر مطمئن ہو گیا. حضرت ابن عباس نے میرے بزرگ دوست کو جب یہ جملہ کہا نا کہ حضور آپ کے برابر کون کھڑا ہوگا, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, میرے آقا نے ایسا نوازا پھر اللہ کی عطا سے. سرکار ان کی جانب مڑے اور سرکار نے انہیں ان کے دونوں سینوں کے درمیان ہاتھ رکھا, بڑی توجہ بڑی تازگی کے ساتھ سنا. لائیو ہم یہاں کر رہے ہیں لیکن لائیو یہ مدینے سے دیکھا جا رہا ہے. یہ نیتوں کے تحت اللہ کی بارگاہ سے باقاعدہ آپ کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے اس کی شان شان. پتن ذرا پر سیکنڈ کے برابر بھی اپنے فکر کو منقطع نہ کریں, یہ تسلسل کو برقرار رکھیں. بالکل یہ ایک نماز کی ایک صورت ہے, یہ عشق کی ایک صورت ہے, ایک محبت کی ایک صورت ہے. اب آپ غور کیجئے, سرکار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ابن عباس کے جملے کہے کہ تو نے اتنی بڑی بات کی اور میری مراد اور میرے مقصد میرے مقام کو تو جان گیا اور تو نے ادب و تعظیم کا یہ جملہ کہا کہ حضور آپ کے برابر کون کھڑا ہو سکتا ہے, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت نبی پاک نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی تھی, اللہم اے میرے اللہ علمہ بالتعظیم, اے اللہ قرآن کے چھپے چھپے معنی سے بتا اللہ. میں مانا کر رہا ہوں اس کا سارا مجموعہ, اس کو تعویل کا علم دے. تعویل سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن کے پوشیدہ معنی جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں لیکن وہ مقصود الہی ہے, وہی مراد الہی ہے, وہی مراد رسول ہے. فرمایا ہائے ہائے کیا آتا, دیکھیے میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, قربے بہا دیے ہیں. اب آپ دیکھیں جو حضور دے رہے ہیں وہ سمندر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, دریا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, کیسے کمال کی سبھی ہے. قرآن کی تعویل عطا, قرآن کی تعویل عطا فرما, قرآن کی ایسی دانائی عطا فرما جو لوگوں پر چھپی بھی ہے لیکن میرے اس عاشق پر, میرے اس فرمان بردار پر, میرے اس ادب کرنے والے پر کھول دے. وہ فقہ ہوں فی الدین, دو دعائیں بھی فرما, علم ہوں فی التعویل, انہیں قرآن کی سمجھ عطا فرما, قرآن کے وہ مخفی اور پوشیدہ معنی سے اس کو آشنا کر دے. اور فرمایا فقہ ہوں فی الدین, کی اصل دانائی اسے عطا فرما دے. اب آپ دیکھیں جس سے ہم یہ معنی لے رہے ہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے جو قرآن کہتا فیھا یفرق کل امر حکیم, بڑی بڑی حکمت والی باتیں, وہی تسلسل, بڑی بڑی اہمیت والی باتیں, بڑے بڑے راز والی باتیں آج شب برات 15 شعبان میں تقسیم کی جاتی ہے. یہ آج ہی کی رات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو رسول اللہ نے قرآن سمجھنے کی دعا, قرآن سمجھنے کی دعا عطا فرمائی. اب آئیے حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں. حضرت ابن عباس اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں, اپنے شاگرد حضرت اکرمہ, حضرت اکرمہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں پورے سال کی لکھ دی جاتی ہے, اس میں لکھتے بن جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, ہماری لکھتے تو شب شب بارات میں تیار کر دی جاتی, جس نے آنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا اور جس نے جانا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا, جسے جتنا ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا, جسے جتنا نہیں ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, توجہ سے سنیے گا بڑی دانائی کی بات, کیونکہ بڑے لوگ بڑی بات, اور اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ اس رات بڑی دانائی کی چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس پورے سال ایک شب بارات سے لے کر دوسری شب بارات تک, اس 15ویں شعبان سے لے کر اس 15ویں شعبان تک, اس کے دورانیے میں جتنے لوگوں نے دنیا کے اندر آنا ہے, وہ فرمایا لکھ دیا جاتا ہے. کئی زندے ہیں آج لیکن وہ مردوں میں لکھ دیے گئے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اللہ سوء خاتمہ سے بچا دے، اللہ آخری ہچکی کلمے پر عطا فرما، جانا سب نے حضور فرماتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اس سال اس رات لکھ دیا جاتا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے وہ باقاعدہ صحیفوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اس رات کو فرشتوں سے لکھوا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ آج زندہ ہیں لیکن اس سال میں انہوں نے مرنا ہے، ان کو مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے، جو آج نہیں ہے ان کو زندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرما ایک سال کے معاملے کو پختہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا آج حج کے لیے لوگوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس نے درخواست دی مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی آج لکھ دیا گیا، جس نے نہیں بھی دی لیکن آج لکھ دیا گیا تو وہ ضرور جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کے جملے، یہ میری تقریر کا حصہ نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، فرمایا حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بس اس میں بڑی بات کرتے، حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، زندوں کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے، بس اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے اور نہ کوئی کمی، جس کا نام لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا، اور جس کا نہیں لکھا گیا تو نہیں لکھا جائے گا۔ اس لیے آج رات یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ سورہ رات میں یہ آیت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تقدیر کو جانتے ہیں، کیونکہ تقدیر کا معنی علم، یہ نہیں کہ لوگ کریں تو اللہ جانے، نہ اللہ جانتا ہے کہ مخلوق میں کیا کرنا ہے، تو جو اللہ کا علم ازلی ہے لوگوں کے بارے میں وہ تقدیر ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے ہمیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یمحو اللہ، اللہ جسے چاہتا ہے لکھ کر بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے، اس کے تحت کبھی وقت ملے جو اہل علم ہے تو ذرا دیکھیے گا کہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں حضرت امام ربانی مجدد الدرفسانی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مبارک واقعہ اس آیت کے تحت لکھا ہے، وہ پڑھنے جیسی چیز ہے، تفسیر مظہری کے تحت آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے سورۃ الرعد میں، سورۃ رعد وہ سورت ہے کہ جب نزع کا وقت طاری ہو جاتا ہے اور روح کے نکلنے میں وہ باتیں دخیل ہو جاتی ہیں، مشقت ہو جاتی ہیں، تو میت کے قریب اگر سورۃ الرعد پڑھی جائے، اس شخص کے قریب سورۃ الرعد پڑھی جائے تو روح کے نکلنے میں تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، یمحو اللہ، ہم نے جو لوگوں کے بارے میں تقدیر لکھ دی ہے تو ہم اس بات کے قادر ہیں، یمحو محو کر دیں، مٹا دیں اسے، ویثبت اور جس یا تو اس کو ثابت رکھے، جو لکھ دیا ہے وہ ثابت رکھے، ہاں بندے کی کوئی بات ہمیں پسند آ جائے، اس کی دعا پسند آ جائے، اس کا صدقہ پسند آ جائے، اس نے ہمارے محبوبوں سے محبت کا اظہار کیا یہ ادا پسند آ گئی، ہمارے لیے کسی سے پیار کیا یہ بات پسند آ گئی، ہمارے محبوب ہمارے دین کے وفادار ہو، دین کی اتباع اور دین سے محبت کی اور ہم سے ملنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھے ملنا چاہتا ہے میری رحمت اس سے ملنا چاہتی ہے، جو مجھ سے ملنے سے بیزار ہے میری رحمت اس سے ملنے سے بیزار ہے، فرمایا جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتا ہے میں اوروں کو تو ایک جنت دوں گا لیکن میری محبت کا ڈر جو دل کے اندر لگتا ہے لیکن ملنا مجھ سے چاہتا ہے میں اسے دو جنت دیتا ہوں، فرمایا جو مجھ سے ملنا، اور ظاہر سی بات دیکھیے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات ہماری نمازوں کا کیا مقصد ہے کہ جسے سجدہ کرنے میں اتنی لذت ہے اسے دیکھنے میں کیا لذت ہے، جس کا کلمہ پڑھنے میں یہ مزہ ہے اس کے دیدار کی شان کیا ہوگی، جس کے نام پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہ کر سامنے ٹھنڈا شربت موجود ہو، سامنے گرم کھانا موجود ہو، چل چلاتی دھوپ ہو کہ کلیجہ منہ کو آئے، حلق کانٹے کی طرح سوکھ جائے، زبانیں تالو سے چپک رہی ہو، پیاس کی شدت کا یہ عالم ہو کہ مرنے کے قریب لب ہو، پانی سامنے موجود ہے لیکن پانی کو دیکھنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اس کی یاد میں پیاسا رہنے میں لذت ہے، تو مجھے بتائیں جس کی یاد میں پیاسا رہنے میں یہ مزہ ہے تو آنکھوں سے اسے دیکھنے میں کتنا مزہ ہے۔ تو ساری عبادتوں کا مرکز جو ہے وہ دیدار الہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنت میں تو چلے جاؤ گے لیکن جنت میں اگر اللہ اپنا دیدار نہ کرائے تو کیا کرو گے، انہوں نے کہا پھر جنت کس کا، فرمایا اگر جنت اس لیے ملنی تھی کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں، تو فرمایا جو چیزیں ابھی مل رہی ہیں وہ تو دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں ہم. فرما اصلا ہم ان چیزوں کو لینے نہیں آئے, اصلا تو اسے دیکھنے آئے کہ جس کے نام پر رونا بھی مزہ دیتا تھا, جس کے لیے سجدہ بھی مزہ دیتا تھا, جس کے حضور گڑگڑانا بھی مزہ دیتا تھا, جس کے حضور لب کو خشک رکھنا بھی مزہ دیتا تھا, جس کے لیے غصہ کرنا بھی مزہ دیتا تھا, جس کے لیے پیار کرنا بھی مزہ دیتا تھا, گرم فرش پر اپنی پیشانی کو رکھ کر وہ نرمی اور گداس پانا بھی مزہ دیتا تھا. فرمایا جس کے لیے ہم دنیا میں جس کی یادوں کے مزے کو لے کر آئے ہیں آج اگر وہ نظر نہ آئے تو فرمایا اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اہل جنت جو رب کے دیدار کے خواہاں ہوں گے اور وہ سر جوڑ کر رو رہے ہوں گے, یا اللہ شہد مل گیا, بھورے مل گئی, بادام مل گیا, ترقی مل گئی, سب مل گیا, لیکن رو رہے ہیں, خوب رو رہے ہیں. پوچھا گیا جی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تجھے نہیں دیکھا تو یہ کیا مزہ رہا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ سر جوڑ کر رو رہے ہوں گے تو میں کیونکہ ایگزامپل نہیں دی جا سکتا, نہیں سکی مثلی شے, اللہ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جیسے اس کے شان شان ہے. توجہ کیجیے گا, وہ جو لوگ اللہ کی دیدار کے اللہ کے دیدار کے مشتاق اس غم میں رو رہے ہوں گے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا اللہ کی ذات ان پر جلوہ گر ہوگی اپنے شاعر شان. سبحان اللہ, ان نیک لوگوں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے, ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرما دے. اب آپ دیکھ لیجیے, لیکن دنیا میں تو اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, یہ خاصہ ذات مصطفیٰ, نہ اس کے علاوہ کسی کا دعویٰ قبول کیا جا سکتا ہے. ہاں خواب میں اللہ اپنے دیدار کراتا ہے, جیسے حضرت امام اعظم کے بارے میں حضرت سیدنا علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا کہ خواب میں حضرت امام اعظم نے 100 کے قریب دفعہ اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. خواب ایک عالم غیب ہے, اس میں تعبیر ہوتی ہے, لیکن سر کی آنکھوں سے دنیا میں کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا, صرف نبی پاک اللہ رب العالمین جل والا کو دیکھ آئے ہیں. لیکن میدان محشر میں حضور فرماتے ہیں جب جنت کی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اور جب وہ رو رہے ہوں گے کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جوڑے ہوئے سر جب غمگین ہوں گے تو ان کے سروں کے اوپر جیسے اس کی شان ہے, ہمارے پاس مثال نہیں, ہمارے پاس کوئی ایگزامپل نہیں, جیسے اس کی شان ہے, جیسا وہ دیدار کرائے گا, جیسا وہ دیدار ہوگا, اللہ کی ذات ان کے سروں پر اپنے شاعر شان جلوہ گر ہوگی, اور وہ سروں پر جب اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں سے بات آ رہی ہوگی سلام قولم من رب, سلام قولم من رب رحیم, سلام ہو اس رب رحیم کے قول کے ساتھ. یہ جنتی اس سلام کو سنیں گے اور رب کا دیدار کریں گے تو پھر انہیں جنت کی ہر شے ہیچ لگے گی, رب کا دیدار عزیز ہوگا. جو نیکی میں جتنا بڑھ گیا وہ اتنا دیدار رہا, جو سرکار کے قرب میں رہیں گے وہ صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ اکبر. تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب کا دیدار مانگا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ آج کی وہ رات ہے جس میں لکھ دیا جائے. ایک قول آپ کا یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ شعبان المعظم کی یہ وہ رات ہے کہ لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان کے درمیان منقطع ہو جاتی ہے. اس وقت ہم زندوں میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں لکھ دیا گیا. لیکن اس رات اگر بندہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اچھے لوگوں میں شامل کر دے, اگر تو نے میرے لیے میرا شمار شکریوں میں, بدبختوں میں, نافرمانوں میں کر دیا مولا کریم, تو قادر مطلق ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے سعیدوں میں شمار کر, اور میرے بزرگوں دوستوں, میری بہنوں, میری ماؤں اور میرے بھائیوں, سب سے بڑی دعا آج رات کی یہی ہے کہ اس سے معافی مانگنا, اس سے استغفار کرنا, اور اس سے یہ امید بنانا کہ یا اللہ مجھے بدبختوں میں نہ رکھنا, مجھے اپنے پسندیدہ لوگوں میں رکھنا, سعیدوں میں رکھنا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ جملہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں سنیے. اب دیکھیں میں یہ بات آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یعنی اس رات بڑے بڑے حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں, رزق کے فیصلے, مال کے فیصلے, اولادوں کے فیصلے, زندگی اور موت کے فیصلے, اچھی اور بری قسمت کے فیصلے آج رات کیے جاتے ہیں اور تمہیں دیکھا جاتا ہے. ہاں صرف دو لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں رکھتی. دو ایسے لوگ ہیں, دعا دو ایسی جماعت ہیں یا یوں کہیے متعدد حدیث کے مطابق چند لوگ ایسے ہیں جو رحمت کی نظر میں نہیں آتے, رحمت اس پر نہیں پڑتی, یعنی ہر گناہگار کو بخش دیا جاتا ہے اللہ کو. دو کون, ایک وہ جو کسی مسلمان سے بغض رکھے, کسی مسلمان سے بغض و حسد رکھے, جو چغلیاں کرتا ہو. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آج اس کی دعائیں مقبول نہیں, جو حسد رکھے اس کی دعائیں مقبول نہیں, جو چغلیاں کرے اس کی دعائیں مقبول نہیں, جو شرک عملی کرے یعنی ریاکاری دکھاتے کرے عبادت کرے کہ میں نماز اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیک ہے, میں تقریر اس لیے کہوں کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے, میں غریبوں کو کھانا اس لیے کھلاؤں لوگ کہیں بڑا خدا تس ہے. تو جب لوگوں سے اجر لینے کی امید ہو تو یہ وہ چیز ہے جس کو شرک عملی کہا جاتا ہے, شرک اصغر کہا جاتا ہے. ایسے شخص کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اب جملہ میں نے کہہ دیا ہے تو تھوڑا سا جو وقت ہے اس میں ہم اس بات کو کنکلوڈ کریں گے. یعنی حسد کرنے والے, توجہ آیا, حسد کرنے والا قبلہ شبیر بھائی, حسد کرنے والا, مشاہد بغض رکھنے والا, غیبت کرنے والا, اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اب آپ سن لیجئے حسد کیا ہے, بغض کیا ہے. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سنیے, ہمارے نبی پاک یہ بات کر گئے اور اللہ کا فضل ہے ہم دین اسلام میں ہمیں ہر چیز بتا دی گئی, چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ مادی ہو. توجہ سنیے, میں اور آپ عمل کی نیت سے, سنجیدگی کی نیت سے, اب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جس کی دعا قبول نہیں. اب اس کا حل کیا ہے, اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے. دونوں چیز ذرا توجہ سے آپ سنیے, مانا کہ تھوڑا ٹائم آپ زیادہ آپ کو ہو رہا ہے لیکن یہ بنیادی بات ہے. فضائل کو سننے کے بعد دیکھیے, نبی پاک فرماتے ہیں, بڑی توجہ سنیے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں میری امت ان تین چیزوں سے بچ نہیں سکے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے میری امت بچے گی نہیں. صحابہ نے کہا حضور کیا, حضور نے فرمایا حسد, بغض اور بری فال لینا. حسد, بغض اور بری فال لینا. صحابہ نے کہا حضور اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا. حضور نے فرمایا ہاں, ابو داؤد کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو, رات کی عبادتوں کو, سجدوں کو, صدقوں کو, خیراتوں کو, سارے نیک عمل کو حسد ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے لکڑی کو آپ آگ میں ڈال دیں تو لکڑی کو, آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا کر دل کو ختم کرتی ہے. اللہ اکبر, کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھنا, حسد رکھنا, یہ سارے اعمال کو اس طرح ختم کرتا ہے جیسے آپ لکڑی کو ختم کرتے ہیں. اب یہ بڑی خطرناک بات, لیکن اس کا حل شبیب بھائی بڑے خوبصورت انداز میں جب یہ پاک ذکر کرتے ہیں, بات جتنی مشکل ہے نا اتنا اس سے چھٹکارا بڑا تھا. اگر میں اور آپ حل کرنا, صحابہ نے پوچھا حضور یہ تین باتیں, حسد, بغض اور برا فال لینا, اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا, لیکن حضور کوئی تو بات ہوگی بچنے کی. حضور نے فرمایا ہاں, ایک ہی طریقہ اس سے بچنے کا, کیا فرمایا, جس سے حسد ہو جائے تو شکایت زبان پر نہ لانا. حسد کس کو کہتے ہیں, پلے ذرا اس کو سمجھیے. حسد کہتے ہیں کہ کسی بندے کو کسی دوسرے مسلمان کے لیے ایسی خواہش جاگے کہ یار اس کا جو حسن ہے, اس کا جو مال ہے, اس کا جو علم ہے, اس کی جو شہرت ہے, اس کا جو دبدبہ ہے, یا اس کی الغرض کوئی بھی خوبیاں ہیں, یہ اس سے چھن جائے, اس سے یہ محروم ہو جائے اور مجھے مل جائے. ایک اس سے غلیظ حسد یہ ہے کہ اس بندے کے پاس جو خوبیاں ہیں نا یہ اس سے چھن جائیں, یہ اس سے محروم ہو جائے, یہ کلاش و خوار ہو جائے, مجھے ملے یا نہ مجھے ملے یا نہ ملے, لیکن یہ برباد ہو, یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے, یہ ذلیل ہو جائے, لوگ اس کو پتھر مارے, اس کی عزت نہ کریں, لوگ اس کو گالیاں دیں, لوگ اس کا مذاق اڑائیں, اس کی عزت ختم ہو جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں, حسد کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے ایسا رویہ رکھنا کہ اس مسلمان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں جو بھی نعمت دی ہے مال کی، حسن کی، اولاد کی، کاروبار کی، عزت کی، علم کی، یہ چھن جائے، مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے. کہا یا رسول اللہ اس سے بچیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا، تو محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ، دیکھیں حسد خود بخود دل میں آتا ہے. بہت سے آدم فرماتے ہیں حسد کا دل میں آنا اتنا خاموش ہے کہ چوٹیوں کی قدم کی آواز کو سننا یہ تو ممکن ہے. بہت سے آدم فرماتے ہیں چوٹیوں کے قدم کی آواز کو سننا ممکن یہ تو ممکن ہے، لیکن حسد کا دل میں آ جانا اس سے بندہ ہوشیار ہو جائے یہ ممکن نہیں. بچنے کا طریقہ کیا؟ آ تو گیا اب، یہی تو دنیا، یہی تو امتحان. بہت سے کہتے ہیں دیکھو وہ حسد جس پر خدا تمہیں پکڑے اور تمہیں سزا دے اور تمہاری دعاؤں کو رد کرے، وہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جب اس قسم کا خیال آ جائے نا تو اس کو دل تک رہنے دے. اگر علامہ قاری تمام محدثین نے اس کی شرح فرمایا، اس خیال کو، اس خیال برے خیال کو دل تک رہنے دو، اس کو کسی محفل میں ڈسکس نہ کرو، اس کی برائی کو زبان پر نہ لو. اگر اس کی برائی زبان پر نہ آئی، کسی محفل میں تم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، تو جو دل میں ہی رہ گیا تو اللہ اس پر معاف کرے گا، اس پر اللہ گرفت نہیں فرمائے. حسد بغض، بغض کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ بغض ہو جائے تو بغض کا علاج یہ ہے کہ بغض بھی اسی طرح آئے گا جیسے ہم سانس لے لیتے ہیں، لیکن بغض جب آ جائے تو اس کا علاج نبی پاک کے فرماتے ہیں کہ جب بغض آ گیا تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی ٹو میں نہ لگنا. یعنی کسی مسلمان کو کسی کے بغض آ گیا، آگے تو جھڑک دو، اس کو جھڑکو، اس کے آگے تفصیل عرض کرتا ہوں اپنے اور آپ کے عمل کے لیے، اس کی ٹو میں نہ لگنا. آج کل سوشل میڈیا ہے، ہم اس کی فیس بک کو کھولتے ہیں، اس کے وال کو چیک کرتے ہیں، کہاں گیا تھا، اس سے مل رہا تھا، یہ دیکھو نیچے کمنٹس ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ جو ٹو میں لگنا ہے یہ بغض کو بڑھائے گا. یہ وہ غلاظت ہے کہ اس وقت دعائیں موقوف ہو جائیں. اس لیے فرمایا بغض بھی حسد کی طرح خود ہی آئے گا، لیکن اس میں بچنے کا طریقہ ہے کہ اس کو آپ جھڑکیں گے، اپنی توجہ کو ہٹائیں گے. جیسے گندگی آپ کے سامنے ہوتی ہے تو پاؤں کو نہیں ڈالتے اس میں، ہم اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں. اور کہیں گے یہ تو بڑا مشکل ہے، میں نے کہا نہیں، اگر عذاب سامنے ہو اور مغفرت سامنے ہو کہ یہ وہ رات ہے جس میں سال کے لوگ نپٹائے جائیں گے، بندہ گناہ میں مر گیا تو کیا جواب دے گا؟ ہر ایک کی دعا کو خدا سنے گا، حسد کی نہیں سنے گا، بغض کی نہیں سنے گا، اور چغل خور کی نہیں سنے گا، برے فال کو لینے والے کی نہیں سنے گا. تو بندے کو اگر اپنی قبر یاد ہو اور عذاب یاد ہو تو یہ چیز اس کو حوصلہ دیتی ہے. اس طرح ایک شے کی گندگی ہمیں یاد ہو جائے کہ وہ گندگی تو میں نے کہاں ڈال دیا، میرے کپڑے گندگی ہو جائیں گے، بدبو آئے گی، تو ہم قریب آ کر بھی اپنی گاڑی کو بریک لگاتے نہیں جاتے اس طرف. تو اسی طرح قبر گندی ہو جائے گی، اعمال گندے ہو جائیں گے، جہنم میں جھونکے جائیں گے، خدا ناراض ہو جائے گا. تو اس گندگی اس عمل کے سامنے رکھیں گے تو ضرور اس سے بچنے کا حوصلہ پیدا ہوگا. ایک بات میں امداد شریف سے حد کروں آپ کے سامنے، میرے دوست بزرگوں، صحابہ کو حضور نے اس سے اور آسان بتایا. دیکھیں توجہ کیجئے گا، آج کی رات حسد سے سینوں کو پاک کرنے کی رات، حسد خود بخود آ جائے. اس کا ایک حل رسول اللہ نے اور بیان کیا. صوفیہ اس کو کہتے ہیں، دیکھیں حسد پہلے ہے کیا؟ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے. کوئی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے میرے بزرگوں، اگر آپ اس کی ضد کو سامنے رکھیں گے تو آپ اس کو سمجھ لیں گے. میں آپ سے کہوں رات بڑی کالی ہوتی ہے، آپ کہیں گے کیسے ہوتی ہے؟ میں کسی بورڈ پر اس کو کلر کر کے بھی دکھاؤں تو آپ نہیں سکتے، لیکن جب آپ کو میں دن کی روشنی میں لے آؤں، میں نے کہا آپ نے دن دیکھ لیا، اب اس کا جو مخالف ہے وہ رات. تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو صوفیہ اکرام اللہ ان کی مزارات پر کروڑ رحمت اتارے، بڑے علم حدیث کے دانائی رکھنے والے لوگ، انہوں نے فرمایا بچوں حسد کو اگر سمجھنا ہے نا تو دراصل حسد جو ہے یہ محبت کی ضد ہے. اللہ ان کے مزاروں پر فضل کیا، بڑا آسان کر دیا. فرمایا جہاں محبت ہے وہاں حسد نہیں، اور جہاں حسد ہے وہاں محبت نہیں. تو جہاں محبت ہو وہاں حسد والے کام نہ کرو، اور جہاں حسد ہو وہاں محبت والی بات لاؤ. جہاں محبت والی بات آ گئی حسد گیا. محبت کیسے آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی پاک نے ابو داؤد میں فرمایا سلام میں پہل کر، میں آپ کو سلام السلام علیکم. کیونکہ سلام میں پہل کرنا اگلے کو ترجیح دینا ہے, اس کو عزت دینا ہے. تو عزت اسی کو دی جاتی ہے جس کا احترام آئے. تو سلام ایسا وظیفہ ہے میرے دوستو, سلام میں پہل کرنے سے مسلمان بھائی کے لیے بغض دل سے نکلتا ہے. میں اور آپ اپلائی کر کے دیکھیں, آپ کی کسی سے لڑائی بھی ہو خدا نہ کرے, ایک دفعہ اس سے آپ ہاتھ ملا کر سلام کریں گے نا تو 90% پریشر ختم ہو جائے. اور تھوڑا دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کو شریک کریں گے تو 100% خالی ہو جائے, جان چھوٹ جائے گی. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام نہیں کرتے. ہم کتنے زیادہ دین سے دور ہیں شبیر بھائی اللہ, کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ راستے پر جا رہے ہو, کسی کو سلام کریں تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے. خیریت تو ہے, سلام. ہم اتنے اجنبی ہیں, کسی کو سلام کریں تو وہ ڈر جاتا ہے, السلام علیکم, اس کے تیور چڑھ جاتا ہے. اس کو اگر یہ بولے بھائی ذرا میری بات سننا, وہ کہہ کے جی بولے تو بھائی ذرا میری بات سننا, اس سے اگر ہم کلام کی ابتدا کریں تو چہرہ نرم ہوتا ہے اس کا. اگر اس کو ہم کہیں السلام علیکم تو چہرہ کھنچ جاتا ہے. یہ دین سے دوری ہے. مسلمان کا کلام ہی سلام سے شروع ہوتا ہے, مسلمان کا کلام ہی سلام سے شروع ہوتا ہے. میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں, السلام علیکم. ساری دنیا کے میرے مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے فرمایا سلام کب کی پہل کرو اور تحفہ دینے میں پہل کرو, سلام کرنے میں پہل کرو, تحفہ دینے میں پہل کرو. یہ حسد کا نفسیاتی, کیونکہ حسد ایک منفی جذبہ ہے, تو منفی جذبے کو خیر کا جذبہ ختم کرے گا. حسد جو ہے وہ نفسیاتی مرض ہے, تو اس کا علاج بھی نفسیات سے ہوگا. تو لہذا جس نے سلام میں پہل کر لی تو وہ حسد سے بری ہو گیا, جس نے تحفہ دینے میں پہل کر لی وہ حسد سے بولیے بری ہو گیا. اور تیسری بات جو ہم وقت کو سمیٹ پہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے, بری فال. حضور نے فرمایا میری امت کی تیسری بات سے نہیں بچے گی, اور جو برے یعنی غلط جو بدشگنی لیتے ہیں, توجہ کریں میری بہنیں تو خاص طور پر سنیں, اور میرے سادہ بھائی, کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے, پہلے یہ دیکھیں اللہ نے کیا کہا, اس کے رسول نے کیا فرمایا, اولیاء نے کیا فرمایا. بدشگنی لینا مثلا کیسے, یار میری آنکھ پھڑک رہی ہے کچھ ہوگا, میں نے کہا آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا آپ ذرا چیک کروائیے. ہاں ہاں, بدن میں جب کولیسٹرول بڑھتا ہے یا خشکی بڑھتی ہے تو آنکھیں پھڑکتی ہیں. ضروری نہیں کہ یہ نظر بد ہی ہو, ضروری نہیں یہ جادو بھی ہو. آپ وظائف پڑھیے بالکل یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے, لیکن خاص طور پر آپ لپڈ پروفائل کرائیے اور اپنا کولیسٹرول بھی چینج کرائیے, کیونکہ آج کل یہ مرض عام ہے اور ہمیں اپنی باڈی پر مطلع ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے یا کسی حاضر ڈاکٹر کو بتائیں گے بدن میں خشکی خاص خوراک کی وجہ سے بڑھ گئی تو آنکھیں پھڑکنا شروع کرتی ہیں, اور اگر وہ خشکی ختم ہو جائے گی خوراک سے آنکھوں سے تو یہ درست ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس کو کہتے ہیں جناب او ہو ہو میری الٹی آنکھ بھڑک رہی ہے شاہ صاحب, لگتا ہے کوئی برائی آئے گی اور میرا بایاں ہاتھ کھلا رہا ہے مال جائے گا. میں نے کہا پہلے ہی تو کماتا نہیں, پہلے بھائی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کیا کہا جاتا ہے. میں صرف اس لیے اس کو منفی انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کو رد کرنا ہے. دیکھیں ایک بات کر کے بات کو سمجھتے ہیں, کس چیز سے نیک شگن لیا جائے گا اور کس سے بدشگن. دیکھیے نیک چیز, کسی شے کو آپ نیک چیز کی تعبیر بنائیں فال بنائیں یہ تو جائز ہے. کسی شے سے اچھا مطلب لینا یہ بالکل جائز ہے, چاہے اس شے کے بارے میں حدیث میں ذکر ہوا ہو یا نہ ہوا. مثلا آپ نے نیا گلاب دیکھا, یار آج میرا دن بڑا اچھا جا رہا ہے اس لیے کہ آج میں نے خوبصورت پھول دیکھے, بہت اچھی بات ہے. کہ آپ نے منفی چیز میں بھی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے من فال یا رسول اللہ, حضور فال کیا ہے, فرما الکلمۃ الصالحہ, اچھی بات نیک بات یہ فال ہے. توتا فال کوئی فال نہیں, بیچارہ خود درخت کے نیچے پڑھا ہے لوگوں کی تقدیریں دیکھ رہا. اور سب سے خطرناک مسئلہ, مجھے اجازت ہے بولنے کی, سب سے بڑی سخت دلی یہ ہے کہ لوگ بیٹھ کر لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتا, مستقبل کی بات کو جاننے کے صرف دو طریقے ہیں، ایک وحی الہی جو نبی پر ہوتی ہے، دوسرا استخارہ، استخارہ جو مشروع ہے. لیکن اس قسم کی باتیں کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، ستارے نے فلانا کہہ دیا، یہ کہہ دیا، اس پر یقین کرنا کسی صورت میں جائز نہیں. مستقبل کی خبر صرف ان باتوں سے لی جا سکتی ہے جو قطعی ہو. اب بات کو سمیٹ کر دیکھیے، اس لیے آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی کہے شبیر بھائی آج میرے لیے کوئی برائی ہوگی، یہ ناجائز ہے. لیکن آنکھ پھڑک رہی ہے، آج لگتا ہے میرا بانڈ لگ جائے، آج لگتا ہے میرا کام ہو جائے، یہ ٹھیک. یعنی آپ اس سے کچھ امید افزا بات لے سکتے ہیں، لیکن بدشگونی نہیں کر سکتے. آپ کے آگے سے کالی بلی گزر گئی، آپ کہیے آج تو کام ہو کر ہی رہے گا. الکلمۃ الصالح، نیک بات. تو یہ بات سمجھے، تین چیزیں انہوں نے فرمائی ہیں جس سے میری امت بچے گی نہیں، لیکن اس کا حل بھی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات ذکر کروں، یہ آج وہ رات ہے نا میرے بزرگوں، یہ پچھلی امت کسی کو بھی نہیں ملی، شب قدر بھی کسی کو نہیں ملی. یہ وہ راتیں ہیں جو صرف حضور کی نسبت سے حضور کی امت کو ملی. میں قربان جاؤں حضرت امام راضی رحمہ اللہ پر. حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر میں بڑے پیارے جملے لکھے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اعطى رسوله في هذه الليله تمام الشفاعه، اس رات یعنی شب برات کی رات کو حضور کو اللہ نے عام شفاعت عطا فرمائی. کیا شفاعت عطا فرمائی؟ بولیے، عام شفاعت. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے یہ کہا، حبیب مجھ سے سودا کر اپنی امت کا. بولے سبحان اللہ، یہ ہے مقام محبوبیت، اس سے سودا کر اپنی امت کا. میرے نبی محض میسنجر نہیں ہے، محض پیغمبر نہیں ہے، وہ پیغمبر بھی ہے اور محبوب بھی ہے. وہ پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہے اور محبوب بھی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ فیصلہ کر محبوب اپنی امت کے بارے میں. حضور نے کہا یا اللہ کیا؟ فرما محبوب تیری جتنی بھی امت ہو، جتنی بھی، چاہے خرموں ہو، عربوں ہو، جتنی بھی ہو، میرے ساتھ فیصلہ کر. آدھی امت سے میں سوال جواب کروں گا اور آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیا. آئے ہائے مقام مصطفیٰ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. سرکار نے کہا، رب نے مجھ سے کہا، دیکھو سودا بڑا اچھا تھا، کہ آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے. آدھی سے پوچھوں گا یا یہ لے لے حبیب یا شفاعت لے، دونوں میں سے. حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے شفاعت چاہیے. صحابہ نے پوچھا، حضور آپ نے وہ آفر کیوں نہیں قبول کی، شفاعت کیوں نہیں؟ سرکار فرما، اس لیے کہ العام کو، اس لیے کہ وہ تو آگے پر رک رہی تھی اور شفاعت عام ہے. اور فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھے، یہ حدیث پاک کے جملے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سرکار فرماتے میرے صحابہ تم کیا سمجھے، سرکار کہتے خیر تو بین الشفاعت وہ بین ایدخل نصف الامتی، اللہ نے مجھے اختیار دیا یا تو شفاعت لے لو یا آدھی امت کو جنت میں ڈلوا لو. وقت تو شفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا. کیوں؟ لأنها عام وأقفى، اس لیے کہ شفاعت وہ تو آدھے پر ختم ہو رہی تھی، شفاعت تو عام ہے اور میری ساری امت کے لیے کفایت کرے گی. پھر صحابہ کہ سرکار نے صحابہ سے کہا اترؤوها للمتقین، تم کیا سمجھے میرے صحابہ یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ حضور کہتے لا نا 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 نا، یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہے. فرمایا من مذنبین، یہ تو گناہگاروں کے لیے ہے. الخطائین، یہ خطا کاروں کے لیے. المتلبسین، جو گناہوں میں ملوث رہے لیکن مرے اللہ کی توفیق، مرے نبی کی شکر، کلمے پر دنیا میں گئے. حضور کا تیسرا جملہ ہے المتلبسین، جو میری امت گناہوں میں ملوث رہی، اٹی رہی، بھول گئی موت آنا ہے، جان بوجھ کر گناہوں میں پڑی رہی. فرما من مذنبین متلبسین خطائین، میں نے جو شفاعت لی ہے میرے صحابہ وہ متقین کے لیے نہیں, وہ میری گناہگار امت کے لیے ہے, وہ خطا کاروں کے لیے ہے, جو گناہوں میں ملوث رہے ان کے لیے ہے. اور یہی امام راضی نے کہا. سرکار نے 13 شعبان کو سب سے پہلے قیام کیا تھا. تفسیر کبیر دیکھا, آج 15ویں رات ہے نا, بولیے. سرکار نے پہلا قیام اللہ کی بارگاہ میں 13 رات کو کیا تھا, شعبان کی 13 رات, اور حضور بہت روئے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. پوری رات کھڑے رہے, جو نبی پوری رات کھڑے رہے سلام کے لیے, ہم 5 فٹ بھی کھڑے نہ ہو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی حل جزا الاحسان الاحسان. پوری رات حضور نے قیام کیا, 13ویں رات اللہ نے اعلان فرمایا جبریل کے ذریعے, محبوب 14 عمر امت کو بخش دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا, 14ویں رات آئی, سرکار نے پھر قیام کیا, جواب آیا, محبوب نصف امت کو بخش دیا. جب یہ 15ویں رات آئی, میری ماں سیدہ عائشہ کہتے ہیں سرکار بقی کی طرف نکلے تھے. حدیث پاک میں جب لوٹ کر آئے, امام راضی کہتے ہیں یہ بشارت کر گئی کہ محبوب 13ویں رات میں ہم نے کہا تھا 25%, 14ویں رات میں کہا تھا 50%. آج بھی جو امام راضی لکھتے ہیں کہ جو 15ویں شب ہے یہ شفاعت عامہ ہے, محبوب آج سب کو بخشے گے. آج امید افزارات ہے, آج امید. اور سرکار نے فرمایا کہ بنو کل قبیلہ جس کی بکریاں, ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں شبیر بھائی ہمیں خبر نہیں, اور بنو کل عرب کا وہ قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ ریوڑ رکھتا تھا, ہزاروں بکریاں اس کی تھی. سرکار دیکھے نا میرے کریم سے گھر کترا جس کی, یہ نہیں کہا. ابھی فرمایا شفاعت چاہیے کیونکہ عادت ہے مصطفیٰ یہ. اور کسی عاشق نے یہ کہا کہ حضور اگر کریم ہیں تو اللہ کی عطا سے کریم ہے نا, تو جب حضور کو اللہ نے کریم بنایا تو حضور کا کرم اتنا ہے تو خود خدا کا کرم بندوں پر کتنا ہوگا. تو کسی سیانے نے بڑی پیاری بات کی کہ میدان محشر بھی کیسا ہوگا, ایک طرف میرا اللہ کریم, ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم, دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے, ادھر جاؤں تو کرم ہے ادھر جاؤں تو کرم ہے. میرے دوستو آئیے اس شروع کو ختم کرتے ہوئے اس جملے کی طرف ہم چلیں کہ آج کی رات شفاعت کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, معافی کی رات ہے. اپنے دوستوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے رشتہ داروں سے جن کی دل آزاری ہو گئی, جن سے ذاتی طور پر شرعی نہیں ذاتی طور پر جن سے اختلاف ہو چلا, اور جو ہماری ذات اور مادیت کے لیے تھا, ان سے آپ ضرور اپنی ذات کے لیے شرعی ہے تو جب تک شرعی نقطہ نظر سے رجوع نہیں تو پھر رجوع نہیں, لیکن جو ذات کے لیے ہے تو اسے معاف کر دینا, اس سے درگزر کرنا, یہ آج کی شب ہے. اور ایک بات میں کر دوں, دیکھیں یہ شفاعت تو عام ہے لیکن وہ بڑا ہی پست فکر کا ہوگا, اور وہ بہت ہی بڑا اپنے آپ کو جہالت کی طرف لے جانے والا ہوگا. شبیر بھائی جو شفاعت کی امید کر کے گناہ کرے, معاذ اللہ, یہ بھی دھوکہ بتا دیتا. شفاعت حق ہے, شفاعت کا منکر اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں, شفاعت حق ہے, ہزاروں حدیثیں متواتر موجود ہیں, لیکن اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو گناہ کر لے, حضور شفاعت کروا دیں گے. یہ اس نیت سے شفاعت ایمان کو ضائع کر دیتی, توبہ کی توفیق لے لیتی ہے, توجہ ہے آپ کی. تو لہذا شفاعت حق ہے لیکن اپنی تائید مستعد ہو کر, ہوشیار اور بیدار رہ کر اپنے آپ کو کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, وہی دیکھ رہی ہیں جو اللہ نے کہا, اس کے رسول نے کہا ہے, میرے کان وہی سن رہے ہیں, میں اسی چیز کی خرید و فروخت کر رہا ہوں, میں اپنی تنہائی ایسی گزار رہا ہوں. کسی کہنے والے بزرگ سے جب کسی نے کہا حضور میرے لیے دعا کرے کہ میں نیک ہو جاؤں, تو کہا خدا تیری تنہائی کو نیک کرے, تیری تنہائی کو نیک کرے. میرے بزرگوں جس کی تنہائی نیک ہو گئی نا, وہ واقعی میں نیک ہو گیا. آج کے دن آج کی شب کی برکت سے اللہ ہماری تنہائی کو نیک کرے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ جو کلمات ہم نے ذکر کیے ہیں اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی دعا کرے اللہ معاف فرمائے. بڑے لوگوں کا نام لیا ہم بڑے نہیں ہیں, اچھوں کی بات کی ہم اچھے نہیں ہیں, ان کے سب کے اللہ ہمیں اچھا کر دے. اور اللہ رب العالمین اس مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, وہ دعائیں ان کے حق میں اور پوری امت کے حق میں اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اس وطن عزیز پاکستان کے لیے اللہ رب العالمین جل والا ترقی کا باعث بنائے, اس کی حفاظت کا باعث بنائے. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں کے, اللہ تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی استعداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بی بی ون کو, اس کے پورے ادارے کو اللہ بے بہا برکتی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہمارے تمام دوست احباب, ہمارے شبیر بھائی حنیف مادوانی صاحب, وقار عالم صاحب, دیگر جو دوست احباب ہمارے ساتھ موجود رہے اس پروگرام کو ارینج کرنے میں, ہمارے پروڈیوسر صاحب, ہمارے ڈائریکٹر صاحب, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے مائک کے سسٹم کو سنبھالنے والے, اور آپ تمام ہی حضرات, اللہ رب العالمین تمام کو اور آپ کے سب کے اللہ رب العالمین اس گنہگار کو بھی خاص فضل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے, 9 مہینے کی نشوا یا نشوا, نشوا پڑھتے ہیں وہ, قیصر بھائی ہمارے ہیں, ان کی بیٹی ہے نشوا علی, اس کے لیے خصوصی دعا کا کہا گیا ہے. وہ کسی غلط انجیکشن کی وجہ سے, غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے. آپ سب اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کے والدین نے دعا کے لیے کہا ہے, تو آپ سب دعا کریں گے
اللہ سے, اللہ سے شفا عطا فرمائے اپنے حبیب کے سب سے, اللہ سے شفا عطا فرمائے, اللہ محفوظ فرمائے, شفا کاملہ عجل عطا فرمائے, جو اسپتالوں گھروں کے اندر موجود ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفا کاملہ عجل عطا فرمائے, جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین انہیں صاحب روزگار فرمائے, جو روزگار پر ہیں اللہ انہیں قناعت و صبر و شکر کی دولت عطا فرمائے. اللہ شیطان ابلیس سے بچا, شیطان انسان سے بچا, اپنے قہر و عذاب سے بچا, آنے والی بلاؤں سے بچا, خاتمہ بالخیر نصیب فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا کریم معاف فرما, جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما, جو بھول کر کیے یا اللہ وہ بھی معاف فرما. آج کی یہ مبارک شب ہے, بخشش کی شب ہے, خیرات بٹ رہی ہے, ہمیں سخت دلوں میں نہ رکھ مولا, ہمیں بیگانوں میں نہ رکھ مولا, ہمیں روح گردانی کرنے والوں میں نہ رکھ مولا, ہمیں نہ شکروں میں نہ رکھ مولا. مولا کریم جو تیرے شکر گزار شاکرین بندے ہیں, توابین ہیں, ان کے سب کے مولا کریم ہمارے اس استغفار کو محض اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, شکر کے جملے مولا کریم قبول فرما. ہمارے والدین کو بخش دے, ہمارے والد صاحب کو بخش دے, ہمارے والدہ کو بخش دے, ہمارے تمام اجداد کو بخش دے, ہمارے تمام جداد کو بخش دے, ہمارے ننیال, ہمارے ددیال, ہمارے خاندان, ہمارے عیز و عارف بخش دے. یا الٰہی العالمین ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہمارے مشائخ کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم جتنے مسلمان اس دار فانی سے رحلت کر گئے مولا کریم ان تمام کی مغفرت فرما. یہ سال پورا سال تقدیروں کو مرتب کرنا ہے, یا اللہ یہ سال ہمارے لیے آسانی والا بنا دے, عافیت والا بنا دے, ترقی والا بنا دے, دل کی نرمی والا بنا دے, شریعت مطہرہ کی بالادستی کو قبول کرنے والا بنا دے, ذوق تلاوت والا بنا دے, نمازوں کی فرمان برداری والا بنا دے, توابین بنا دے, زبان سے استغفار کرنے والا, دل سے تیرے خوف کی لذت کو پانے والا, دل و زبان سے تیری جانب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر کرنے والا, تیرا احسان بجا لانے والا, دن کے اجالے میں بھی تجھے یاد رکھنے والا, رات کے اندھیرے میں بھی تجھے یاد رکھنے والا ایسا بندہ مولا کریم ہمیں بنا دے. مولا کریم آج کی رات تقدیریں مرتب کی جا رہی ہے, یم اللہ ما یشاء یثبت, تو جسے چاہتا ہے تقدیر بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے تقدیر سے مٹا دیتا ہے. یا اللہ ہمیں بدبختوں سے مٹا کر سعیدوں میں شمار فرما. بول یا آمین. آمین کا معنی ہے استجب, یا اللہ کو قبول فرمانے. مولا کریم جن کی آمینیں تیری بارگاہ میں قبول ہے ان کے سب کی آمینوں کو قبول فرما. ہمارے بچوں کو نیک بخت بنا دے, ہماری بچیوں کو نیک بخت بنا دے, قیامت تک ہماری اولادوں کو نیک بخت بنا دے. جو بے اولاد ہیں آج کی رات کے سب کے مولا کریم جن نیک لوگوں کی ہستیوں کا نام ہم نے لیا, رسول اللہ کے نیک صحابہ کا نام لیا, رسول اللہ کے عاشقوں کا نام لیا, رسول اللہ کے گھرانے اہل بیت کا نام لیا, پنچتن پاک کا نام لیا, چار یاروں کا نام لیا, رسول اللہ کی عظمت کا ذکر کیا, تیری رحمت کا ذکر کیا, تیرے پاک کلام کا ذکر کیا, اس کے سب کے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے, جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بنا دے, جو بچیاں رکھتے ہیں نیک اور پاکیزہ رشتے مولا کریم ان ماں باپ کو عطا فرما دے. مولا کریم جن کی بچیاں خیر سے اپنے گھروں پر گئی دونوں خاندانوں کی عزت بنا دے. ہمارے گھروں سے جنات, آسیب, بھوت پریت, نظر بد جنات کو دور فرما دے. اپنے عمل کے ذریعے ہمیں اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا. ہمارے گھر تلاوت قرآن والے ہو جائیں, ہمارے گھر نمازوں کی ادائیگی والے ہو جائیں, ہمارے گھر تیرے تیرے رسول کا ذکر کرنے والے ہو جائیں، گانے بجانے فلمیں ڈراموں کی محوست سے مولا کریم ہمارے گھروں کی فضاؤں کو پاک فرما، یادیں عطا فرما، اس یادوں کے ذریعے ہمارے گھر میں انوار و تجلیات کو رجوع فرما، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ساری امت کی دعاؤں کو قبول فرما، جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں جہاں جہاں تیری نیک بندیاں اور نیک بندے مولا کریم تیری بارگاہ میں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں مولا کریم، اگر یہ دکھاوا بھی ہے یوں جمع ہونا بھی ہے تو یہ بدن ایسے تو نہیں آئے ہیں، یہ تیری توفیق سے تو ضرور آئے ہیں مولا کریم، اگر یہ دکھاوا بھی ہے تو بنجر کو بارش کے قطرے سے لالازار کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے، گلے گلزار کر دیتا ہے، ہمارے دکھاوے کو بھی اپنے فضل سے اخلاص پر تبدیل کرنے پر مولا کریم تو قادر ہے مولا کریم، اس محفل کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، اس شب توبہ کو ہماری توبہ کا ذریعہ بنا، تمام مسلمانوں کے لیے بنا، مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں مولا کریم ان کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، بالخصوص میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما، پاکستان کی نمریات کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے ملک کو رہتی دنیا تک سلامتی عطا فرما، پاکستان کے سب ہلالی پرچم کو مولا کریم اس آزاد فضا کے اندر اسی طرح سر بلند فرما، میرے ملک کی معیشت کو اچھا فرما، یہاں کے اخلاق کو اچھا فرما، یہاں کے لوگوں کے رویے کو اچھا فرما، یہاں سب کو بھائی بھائی بنا دے، اچھا شہری بنا دے، اچھا وطنی بنا دے، دہشت گردوں کے جھٹوں کو منتشر فرما، اس وقت پاکستان کے خلاف جو قوتیں جمع ہو کر اسے مولا کریم مجمحی کرنا چاہتی ہے، اسے منتشر کرنا چاہتی ہے، اسے بے اعتدال کرنا چاہتی ہے، ان کی جمعیت کو پارا پارا فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نامراد فرما دے، پاکستان کو آباد فرما دے، افواج پاکستان جو سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے ان جوانوں کے حوصلوں کو اور بے باک اور مضبوط فرما دے، کہ اللہ کی سرحدوں پر ایک دفعہ نظر مارنا ہزاروں سال کی عبادتوں سے افضل ہے، ان کے اس پہروں کے صدقے، ان کو اس اخلاص کے صدقے، ان جوانوں کو ان اخلاص کے صدقے، ہر رات کو ہمارے شب توبہ فرما، افواج پاکستان میں اور مولا کریم جو ادارے اس ملک کی سلامتی پر کوشاں ہیں انہیں برکت عطا فرما، جو سول طلباء کالج میں یونیورسٹیوں میں طلباء، مساجد و مدارس میں طلباء اور اسکولوں میں جو طلباء ہے مولا کریم ان میں علم نافع عطا فرما، وہ علم ان کے خاندان کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے باعث بنائے، مولا کریم اس ملک کو زلزلوں سے، سیلابوں سے اور مولا کریم نقصان سے محفوظ فرما، ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، خیانت سے بچا، ملاوٹ سے بچا، چوری سے بچا، پورا توڑنے کی توفیق دے، امانتوں میں امین بنا، سڑکوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ٹریفک کے اصول کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، جس کا جو حق ہے اس کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، شہریوں کو تنگ کرنے سے محفوظ فرما، اچھا مسلمان بنا، اندر سے بھی اچھا مسلمان، باہر سے بھی اچھا مسلمان، اچھا کلمہ پڑھنے والا، اچھا نماز پڑھنے والا، اچھا اخلاق والا، اچھا کردار والا بنا، ٹی وی ون کو یا اللہ ترقی عطا فرما، اس کے مالکان کو اس پر اچھا اجر عطا فرما، مزید خیر بھائی کے کاموں میں انہیں اور برکت عطا فرما، ہمارے شبیر بھائی حمید بارفانی صاحب اور جتنے حضرات پروڈیوسر اور ہمارے نافہ حضرات، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے جو ہمارے مائک کے سسٹم کو جو دیکھ رہے ہیں، جو حضرات دور دراز سے آئے اور مل جل کر خاندان کی طرح اس محفل کو سجایا اور ذوق عبادت کے لیے طبیعتوں کو تیار کیا، ساری دنیا کے لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے، یہ نکما تیری ہاتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، لیکن جتنے لوگ جو اپنے دلوں میں جائز مرادیں رکھتے ہیں مولا کریم ان اچھوں کے صدقے ہم نکموں کو بھی اچھا کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ.